بات کر لیا تھا کہ کفار و مشرکین بے شمار دلائل نصیحت اور ان سے مشفقانہ محبت آمیز لہجے کے اندر ان سے کلام کیا گیا، لیکن انہوں نے کسی بھی صورت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہ ہوئے. اللہ کے وجود پر زمین آسمان جو موجود ہیں، اس میں موجود دیگر اور جو دلائل ہیں وہ اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیے گئے، اور پھر عرب کے اندر موجود قوم سمود جو تھوڑے ہی عرصے پہلے اپنی نافرمانیوں کی بنا پر ایک ذلت اور عبرت کا نشان بنا دی گئی تھی، ان کے احوال بتائے گئے کہ جناب یہ تم سے ماہر قوم تھی، تم سے دانا قوم تھی، تم سے عقل مند قوم تھی، ان کو کس نے عذاب کا شکار بنایا اور کیا ان کا قصور تھا. پھر اس وضاحت کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے مزید ان کے لیے ہدایت کے ذرائع پیش کی. یہ کتنا مشفقانہ اور کتنا عادلانہ کلام ہے کہ دلائل پر دلائل دیے جا رہے ہیں، آپ کو کسی بات کو زبردستی آپ پر ٹھونسا نہیں جا رہا، مسلط نہیں کیا جا رہا کہ بس اس کو مان لو اور عذاب آ جائے گا. نہیں مانا تو اسی بات کو منوانے کے لیے دوسری اور خوبصورت دلیل پیش کرو، پھر نہیں مانا تو اس کے بعد ایک اور خوبصورت دلیل پیش کرو، پھر نہیں مانا تو پھر ایک اور خوبصورت دلیل پیش کر دی. تو یہ اللہ رب العالمین کے کلام، کلام مجید، برہان رشید، قرآن مجید کی یہ شان ہے کہ یہ اپنی بات منواتا ضرور ہے لیکن مسلط کر کے نہیں منواتا، بندے کے دل میں اتنا خود معیار پیدا کر دیتا ہے کہ اس کا دل خود حق کی طرف راغب ہو جاتا ہے. یہ سارے اسلوب ذہن میں رکھیے، پھر آگے کی بحث آپ کو ابھی سمجھا دیتا ہوں. اس میں ایک بات یہ بھی پیش کی گئی، سارے مشرکین جمع ہوئے کہ کبھی آپ ہمیں ایک بات کرتے ہیں، کبھی دو بات کرتے ہیں، ہمارے منہ کے گنتی کے مطالبات مان لیں آپ اور وہ آپ ہمیں کر کے دکھا دیں. اگر آپ کو ہمیں کر کے دکھا دیں گے تو ہم آپ کی ساری باتیں مان لیں گے. کہا جی کیا بات ہے؟ کہنے لگے جی فلانی چیز پیدا ہو جائے، دودھ کی نہر جاری ہو جائے، شہد کی نہریں جاری ہو جائے، یہ مکہ کے جو خشک پہاڑ ہے یہ سونے کے بن جائے، آسمان سے جناب جو اگر ہم نافرمان ہیں تو ہم پر پتھروں کی بارش ہونا شروع ہو جائے. اب اس قسم کے فضول مطالبات جس کا تبلیغ نبوت سے، جس کا بعثت نبوت سے کوئی تعلق نہیں، نبی کے منصب سے اس مطالبے کا کوئی تعلق نہیں. نبی آپ کے سامنے دلائل پیش کر رہا ہے اس کو تم قبول کرو، نصیحت کر رہا ہے اس کو قبول کرو، لیکن نبی کی نصیحت تم نہیں لے رہے، الٹا مطالبہ اس سے کر رہے ہو جو سامنے موجود آ چکی ہے، موجود ہے، اس سے نصیحت نہیں پکڑتے. چلو نصیحت نہیں پکڑتے تو اس میں کوئی عیب ڈھونڈ لو، نبی کی دلیل کو توڑنے کے لیے کوئی نقش نکال دو، نبی کی دلیل کو کمزور کرنے کے لیے کوئی عیب تلاش کر لو، لیکن اتنا بھی علم تم میں نہیں. جہاں نبی تمہیں خدا کے وجود کے لیے آسمان کی بات کرتا ہے تو مزہ تو تب ہے کہ جب تم نبی کے استدلال کو توڑو اور کہو کہ نہیں یہ بات غلط ہے، یہ بات ایسی ہونی چاہیے، اس وقت تم سمن بکمن ہو جاتے ہو، کچھ نہیں کہتے ہو، سرے سے اس دلیل پر نظر نہیں کرتے ہو اور تمہارا دل بھی اس حقیقت کو قبول کرتا ہے. اور اب آگے چل کر تم کہہ رہے ہو کہ ہم نافرمان ہیں تو ہم پر پتھروں کی بارش ہو جائے، یہ انداز جاہلانہ ہے اور یہ کفار کا انداز ہے جس سے مسلمانوں کو روکا گیا. یا اللہ اگر یہ مصیبت مجھے ڈالنی تھی تو مجھے مار دیتا، یا اللہ اگر یہ مصیبت مجھ پر ڈالنی تھی تو مجھے ہلاک کر دیتا. اس قسم کی فضول باتیں کرنا یہ کفار کی ایک جہالت تھی جس سے مسلمانوں کو احادیث کے اندر روکا گیا کہ اس قسم کی شکوہ شکایت اللہ رب العالمین سے نہ کیا کریں، کیونکہ مسلمان کے ایمان اور اس کی طبیعت پر زیبہ نہیں. اب جب انہوں نے منہ مانگے مطالبات کی بات کی تو میں بارہا آپ کے ذہنوں میں یہ بات ڈالتا رہا ہوں کہ جب قوموں کو نصیحت کے لیے جب رب دلیل دے اور قومیں قبول نہ کریں تو ایک دلیل اور دی جاتی ہے، دوسری، تیسری، چوتھی، اسی طرح لامتناہی دلائل دیے جاتے ہیں. لیکن اگر قومیں اپنے منہ سے خود مطالبہ کریں کہ ایسا کر کے دکھا دیں تو ہم آپ کو نبی مانیں گے، اور اگر اس وقت نبی اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرے اور وہ کام ویسے ہی ہو جائے اور پھر قوم نہ مانے تو پھر اس قوم کے لیے اتمام حجت ہو چکا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی نصیحت نہیں ہوتی، پھر ان کو عذاب آتا ہے اور امت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر عمومی کلی عذاب نہیں آئے گا. اور بتایا گیا کہ دیکھو قوم سمود نے جب اپنے منہ سے اونٹنی کا مطالبہ کیا، اس کے ساتھ شرائط سارے باندھے، صالح علیہ السلام نے ہمارے حضور درخواست کی تو ہم نے وہ سب کر کے دکھا دی، اب اونٹنی آ گئی، وہ حاملہ تھی، پتھر سے نکلی، اس نے بچے کو جنا، اتنے بڑے علامات سامنے ہو گئے، اور پھر قوم سمود نے کہا کہ یہ تو سب جادو ہے، ہم نہیں مانتے، تو پھر ان کو ختم کر دیا گیا. اب یہاں سے جو حضور کے علم کی نفی کی آیت پکڑی جاتی ہے اس کے جواب کی طرف میں آ رہا ہوں. یہ بات تو آپ سمجھ گئے، یعنی کافر ان چیزوں کا مطالبہ کرنا انہوں نے شروع کر دیا تھا جو فرائض نبوت سے نہیں، جو تبلیغ نبوت سے نہیں، جو مزاج نبوت سے نہیں، جو نبی کے حقوق سے نہیں. نبی کے حقوق سے جو چیز مانگو گے تو نبی دے گا، نبی کے دائرہ کار میں جو چیزیں ہیں اس کا مطالبہ کرو گے تو نبی پیش کرے گا. لیکن کفار نے یہ جو عذاب کو ماننا، یہ ساری چیز، اور عذاب نہ بھیجنا، یہ اللہ کے علم میں مقدر تھا، اور یہ اللہ کی حکمت ہے کہ قوم ختم نہیں کی جائے گی. تو جو چیز اللہ کے علم ازلی میں ہو نبی اس کے خلاف کیسے کرے گا؟ نبی کا علم تو خود اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے، نبی کی طاقت، اختیار، دائرہ کار سب اللہ رب العالمین کے اذن سے ہے، حکم سے ہے. اور تم اللہ کے مخالف پر اور اس کے اللہ رب العالمین کے فیصلے کی مخالفت پر اگر نبی سے کہو کہ ہاں ایسا کر کے دکھا دو، تو یہ تو فرائض نبوت میں سے نہیں، یہ تو تم نے جہالت کی ہے، اور جو نبی دلائل دے رہا ہے اس کو تم قبول نہیں کر رہے اور اس استدلال کو نہیں توڑ رہے. اب آپ دیکھیے آگے آیت اتری کہ جب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے شہد کی نہریں بہا دو، یہ پہاڑ سونے کا بنا، سب بن سکتا تھا، کون کہہ دیا جاتا تو ساری چیزیں ماری سے وجود میں آتی، لیکن اللہ رب العالمین اپنے علم سے جانتا تھا کہ یہ بدبخت ہیں، یہ قبول نہیں کریں گے، یہ مانیں گے نہیں، اور اسی شہر کو بلد امین بننا ہے، اسی شہر کو تمام علاقے کا مرجع اور ماوا بننا ہے. یہاں پر فرزندان توحید جامع توحید پینے کے لیے گرد و نواح سے امنڈ کرائیں گے. یہ اللہ رب العالمین کے علم ازلی میں موجود تھا. اگر ان کے مطالبات پورے کیے جاتے اور کفار مشرکین نہ مانتے تو مکہ کی زمین کو تھیس نیس کر کے رکھ دیا جاتا، لیکن وہ اللہ رب العالمین نے کرنا نہ تھا، اس لیے کہ مکہ کا عروج شرف اللہ کے علم ازلی میں ہے اور تقدیر مبرم کے معلق کے اندر موجود ہے، اور وہ چیز ٹلتی نہیں، اور نبی اس کے مزاج کے خلاف نہیں کرتا، نبی اس کے فہم کے خلاف نہیں کرتا، اس لیے کہ نبی اللہ رب العالمین کی جانب سے جو منشور، جو قاعدہ، جو قانون، جو میعاد دی جاتی ہے اسی دائرہ کار کے اندر رہ کر وہ کام کرتا ہے، اور وہ دائرہ کار مخلوق کے مقابلے میں اتنا وسیع ہوتا ہے کہ ساری مخلوق اپنی ساری قدرت، سارا علم، ساری طاقت لے کر جمع ہو جائے تو نبی کا علم، نبی کی طاقت، نبی کی قدرت کے سامنے ایک قطرہ نہیں بن سکتی، اور نبی کا سارا علم، ساری قدرت جمع ہو جائے، یہ اللہ رب العالمین کے علم کے سامنے ایک قطرہ نہیں بن سکتا. تو یہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کے بارے میں جو باتیں فرمائی ہیں، یہ جو لفظ میں کہہ رہا ہوں نا کہ نبی اپنے دائرہ کار میں عمل کرتا ہے، یہ ہمارے مقابلے میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ رب العالمین کے مقابلے میں کہہ رہا ہوں. ہمارے مقابلے میں تو دائرے کا تصور ہی نہیں، کیونکہ یہ آیت توحید پر ہے، یہ آیت الزام الہ کے جواب میں ہے. اس لیے میں اصول آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب نبی، میں نے پہلی بھی تقریر آپ کے سامنے کی ہے کہ ایک نبی کی ذات ہوتی ہے، ایک نبی کی ذات ہوتی ہے اور ایک نبی کا مقام ہوتا ہے. نبی کی ذات امت میں، مخلوق میں نہیں پیش کی جائے گی. نبی کی ذات کو مخلوق میں پیش کرنا یہ نبی کی توہین ہے، اور نبی کی ذات پیش کی جائے گی اللہ کے مقابلے میں، اور نبی کا مقام پیش کیا جائے گا مخلوق کے مقابلے میں. اور اختلاف جب لازم ہوتا ہے، اور کفار نے عقیدہ ایمان اس لیے قبول نہیں کیا کہ وہ نبی کی ذات بشریت کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اور بشریت کی ذات اور مخلوق ہونے کی ذات، انسان ہونا جو نبی کی ذات ہے، یہ عقیدہ کب ذکر کیا جائے گا؟ جب نبی کا تعارف رب کے مقابلے پر کرایا جائے گا، تو رب کو خالق کہا جائے گا، نبی کو مخلوق کہا جائے گا، رب کو خالق کہا جائے گا، نبی کو بندہ اور بشر کہا جائے گا. لیکن جب بندوں میں شمار کیا جائے تو اب نبی کو بشر کہنا یہ توہین ہوگی، اب نبی کو محض مخلوق کہنا یہ نبی کے منصب کی توہین ہوگی، اب نبی کا تعارف آقا، مولا، سرپرست، شفیع، مدبر، رحمت، اس قسم کے کلمات سے کرایا جائے گا. اس لیے کہ اب آگے جو ذات ہے وہ نبی کے مرتبے میں کم ہے، تو جہاں نبی کے مرتبے میں کم ہے تو جو ذات سامنے والی مرتبے میں کم ہوتی ہے تو بڑی ذات کو اس کے ذات سے نہیں، اس کے فضائل سے یاد کیا جاتا ہے. تو جب نبی کا تعارف رب کے مقابلے میں ہوگا تو رب کی ذات نبی سے بلند ہے، بزرگ ہے، ابتر ہے، اعلیٰ ہے، تو یقیناً اس وقت نبی کا تعارف فضائل سے نہیں کیا جائے گا، کمالات سے نہیں کیا جائے گا، بلکہ ذات سے کیا جائے گا کہ رب خالق ہے اور آپ مخلوق ہے. اب یہیں پر اس تصور کو آپ ذرا دیکھیے. اب انہوں نے کہا جی پہاڑ سونے کا بنے، یہ بنے، یہ بنے، تو یہ تو ممکن نہیں تھا. اس لیے کہ اگر بنتا بھی تو قبول نہ کرتے، اور اللہ رب العالمین نے بنانا بھی نہ تھا، بنانا بھی نہ تھا. اب آیت اتری، محبوب دو ٹوک الفاظ میں ان کو جواب دے دو. یہ جو آیت چل رہی ہے آیت نمبر 50، اس کو میں دو تین جمعے میں کنٹینیو کروں گا اور اس کو تشریح کے ساتھ دوں گا، تاکہ پوری تفسیر کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ آپ اس مضمون کو سمجھ لیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس میں نبی سے علم کی نفی کرائی جاتی ہے، تاکہ ایک بحث یہاں پر آپ سمجھ لیں گے تسلی کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ، شرعی اصول کے ساتھ، تو آپ کو نبی کو اور رب کو جاننے کا اور فرق کا ضابطہ پتہ چل جائے گا. اب آپ آئیے، جب یہ سارے مطالبات کیے گئے اور یہ تو ہونے نہ تھے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے خلاف اپنے علم میں رکھا ہے، اور جب اللہ رب العالمین اپنے علم میں جو رکھے تو نبی اللہ کے علم کو توڑتا نہیں، اللہ کے علم کی اتباع کرتا ہے، اللہ کی وحی کی اتباع کرتا ہے. اور انہوں نے اللہ کے علم کے خلاف مطالبہ شروع کیا، اللہ کی مرضی کے خلاف مطالبہ شروع کیا، تو اللہ نے کہہ دیا محبوب اس وقت اپنا منصب واضح کر دے کہ اس وقت جو چیز تم منہ سے مجھ سے مانگ رہے ہو نا، وہ منصب میرا نہیں، وہ اللہ کا ہے. تم میرے منصب کی چیز مانگو تو میں تمہیں دے دوں گا. تم اب اس جس چیز کو بدلنے کا کہہ رہے ہو وہ میں نہیں بدل سکتا، وہ اللہ خود بدل سکتا ہے. اب تم کہہ رہے ہو یہ پہاڑ سونے کا بن جائے، اگر یہ ممکن ہوتا تو رب میرے ہاتھ کے ذریعے اس کو سونے کا بناتا، جس طرح کی حدیث پاک میں ہے کہ عائشہ میں چاہوں تو احد کا پہاڑ سونے کا بن جائے. تو یہاں تو حضور کہہ رہے ہیں کہ پہاڑ سونے کا بن جائے، ادھر کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں بنے گا، اس لیے کہ اللہ نے اس پہاڑ کو اللہ کے علم میں جو مقدر ہے وہ یہ ہے کہ یہ قوم ایمان نہیں لائیں گی، اور یہ پہاڑ سونے کا یا شہد کا یا دودھ کا بنا دیا جائے تب بھی یہ ایمان نہیں لائے گی. تو جو چیز اللہ کے علم میں مقدر ہو چکی ہے نبی اس کے خلاف نہیں کرتا، اور کافر وہ چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو رب کریم کا خاصہ ہے. تو نبی نے کہا اور یہ کہلوایا گیا کہ محبوب کہہ دو یہ میرا منصب نہیں ہے جو تم مجھ سے پوچھ رہے ہو. فرما کہو قل لا اقول لکم اندی خزائن اللہ. محبوب تم کہہ دو کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں. کس قسم کا؟ جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو کہ اس کو بدل کے ادھر کر دو، اس کو بدل کے ادھر کر دو. یہی نبی حدیث پاک میں کہتے ہیں کہ انی اوتی تو مفات خزائن الارض، مجھے زمین اور آسمان کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی ہیں. لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ کہنا کہ میرے پاس خزانے نہیں، تو کیا جھوٹ بولا جا رہا ہے؟ نہیں، جو دارۂ نبوت کے اندر ہے اس کی کنجیاں دے دی گئی ہے، اور جو اللہ کے علم ازلی کے اندر ہے وہ اللہ کا خاصہ ہے، اور یہی فرق نبی اور خدا کے درمیان ہے. یہ اہل سنت کا نکھرا ہوا عقیدہ ہے. اس کے باوجود اگر کوئی کہے خدا سے ملا دیا تو کتنا بڑا کذاب ہے، اور وہ کتنا بڑا امت پر ظلم کرنے والا ہے. میں یہاں پر آپ کے سامنے چند باتیں مزید عرض کرتا ہوں. پہلے اس آیت کا ترجمہ سن لیجیے آپ. فرمایا، لیکن یہ جو تمہید ہے اس کے ذمن میں آپ سنیے گا، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ. محبوب آپ کہہ دیجئے میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، ولا عالم الغیب، اور نہ میں از خود غیب جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. تین چیزوں کی نفی کرائے گی، نہ میرے پاس خزانے ہیں، نہ میرے پاس علم غیب ہے، اور نہ میں کوئی فرشتہ ہوں. تو یہاں سے دراصل غور سے سنیں، ابھی آگے تشریح آئے گی تفسیر کے ساتھ. خزانے کا ثبوت بھی کتابوں میں موجود ہے، جس کی نفی کرائی جا رہی ہے اس کا ثبوت نبی سے موجود ہے، جس طرح کہ میں نے ایک سرسری حدیث آپ کے سامنے پیش کر دی، انی اوتی تو مفات خزائن الارض، مجھے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی ہے، مجھے خزانوں کی کنجیاں دے دی. حضرت ربیعہ بن کعب حضور کے لیے مسلم شریف کے حدیث سے پانی پیش کرتے ہیں، تو حضور ان کو ڈائریکٹ کہتے ہیں سل ربیعہ، مانگ ربیعہ کیا مانگتا ہے؟ تو وہ اونٹ بکری جائیداد پہاڑ نہیں مانگتے، وہ کہتے ہیں حضور جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں، قیامت نہیں آئی، حساب کتاب نہیں ہوا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب یہاں پر جو حضور نے فرمایا نا سل، مانگ کیا مانگتا ہے، تو تمام محدثین نے یہاں پر لکھا کہ حضور کا یہ کہنا کہ سل کیا مانگتا ہے، مانگ مجھ سے، تو فرمائیے اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو موجودات، یہ فرق ذرا سمجھیے گا، ایک ہے موجودات ایک ہے معدومات. موجودات اس چیز کو کہتے ہیں جو وجود میں آ گئی ہے، جنت وجود میں آ گئی، جہنم وجود میں آ گئی، مخلوق وجود میں آ گئی، بکری گائے بھینس سونا چاندی درہم دنارید چاندی، یہ ساری چیزیں وجود میں. اب ایک بنیادی عقیدہ سماعت فرمائیے اور اپنے ذہن میں بٹھائیے، نبی کو موجودات کا اختیار ہوتا ہے معدومات کا نہیں. نبی کو جو علم بھی دیا جاتا ہے، اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اس پہ بڑی تحقیق فرمائی ہے، میں اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، کہ ایک چیز موجودات ہوتی ہے ایک معدومات ہوتی ہے. موجودات اس چیز کو کہتے ہیں جس نے وجود لے لیا ہے، اور معدومات وہ جو پیدا نہیں ہوئی ہے، پیدا نہیں ہونے سے مراد یہ کہ وہ پتہ نہیں کیا چیز ہے. مثلا آپ کہیں کہ یہ تو جو بھی بچہ ابھی چھوٹا سا بچہ ہے اس کی تو اولاد نہیں پیدا ہوئی، تو وہ بھی تو معدومات ہے. نہیں، لیکن اس کو اس کی روح کو تو پیدا کر دیا گیا ہے، یہ بھی موجودات کے زمرے میں آ گئی. تو موجودات کا جو علم ہے یہ نبیوں کو دیا جاتا ہے، لیکن معدومات کا علم جو ابھی تک بنائی نہیں ہے وہ اللہ کے علم کے اندر ہے، یہ خاصہ خدا باری تعالیٰ کا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ نبی کو معدومات کا بھی علم ہے تو اہل سنت اس کو گمراہ بددین کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نبی کو جو علم غیب ہے وہ معدومات الہیہ کا نہیں ہے، وہ معلومات الہیہ کا نہیں ہے، بلکہ وہ موجودات کا ہے اور عطا الہی کا ہے. جو رب دیتا ہے اتنا جانتے ہیں، جو رب دیتا ہے اتنا جانتے ہیں، اور وہ دیتا بھی وہی کے ذریعے ہے، اتنا جانتے ہیں. اور جو چیزیں وجود میں آ گئی ہیں اسی کا اختیار دیا گیا ہے، اور اسی کی باتیں سمجھائی گئی ہے، اسی کا علم دیا گیا ہے. اور جو چیز معدومات ہے یعنی اللہ کے علم میں ہے، ابھی تک بتایا نہیں خدا نے، تو اس کو نہ کوئی نبی جانتا ہے نہ کوئی فرشتہ جانتا ہے. یہاں تک کہ ہم اہل سنت و جماعت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس علم کو نہیں مانتے. بلکہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نبی کو وہ علم ہے تو ہم اسے گمراہ اور بے دین کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ خاصا علم ہے، باری تعالیٰ ہے، اور وہ علم غیر متناہی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں، جبکہ حضور کے علم کی انتہا ہے، ایک میعاد ہے، اور وہ میعاد اور انتہا رب کے مقابلے میں ہمارے مقابلے میں تو بے انتہا ہے. ہمارے مقابلے میں میں کہتا ہوں میرے دوستو، اگر یہ دو قاعدے آپ یاد رکھیں نا تو یہ جتنے علم غیب پر اعتراض کیے جاتے ہیں سب کافر ہو جائیں گے، کیونکہ جتنی آیتوں میں علم کی نفی کرائی گئی ہے وہ مقدورات الہیہ ہے، وہ غیر متناہی علم ہے، وہ بغیر بتانے والا علم ہے، وہ خدا کے علم کا خاصہ ہے، اور ہم اس کے قائل ہی نہیں ہیں، ہم اس کے قائل ہی نہیں ہیں. اور جو علم میں دیا گیا جنا قرآن کی آیتوں میں آگے ہم نبی کو دیتے ہیں دیتے ہیں دیتے ہیں، تو آپ خود فرق کریں، ایک میں کہا نہیں ہے ایک میں کہا دیتے ہیں، تو کیا یہ جھوٹ ہے؟ نہیں. جس میں نہیں کہا کہ نہیں ہے علم، محبوب کہہ دو ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے، وہ علم سے مراد کون سا؟ معلومات کا. وہ علم سے مراد کون سا؟ معلومات الہیہ کو جو گھیر لے. اور نبی کا علم معلومات الہیہ کو گھیرتا نہیں، خدا کا علم نے سب چیز کو گھیر رکھا ہوا ہے. نبی کا علم ہمارے علم کو گھیرتا ہے، نبی کا علم ہمارے علم کی بنیاد اور باؤنڈری باندھ سکتا ہے، اس لیے کہ ساری خدائی کا علم جمع ہو جائے نبی کا علم اس کو اپنے آغوش میں لے سکتا ہے. اور جہاں سارے علم کا علم اور سارے نبیوں کا علم، یہاں تک کہ میرے آقا کا بھی علم آ جائے، وہ اللہ رب العالمین کی قدرت میں محیط ہوتا ہے. لیکن اللہ کا علم کسی کے آغوش میں آ جائے، محیط ہو جائے، اس کا کوئی مسلمان قائل نہیں. لیکن آپ دیکھیں علم غیب پر جو لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے تو کیا عقیدہ سکھایا جاتا ہے اہل سنت کی طرف سے؟ کہ خدا کے برابر مان لیا، حالانکہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، یہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. یہ ہمارے کسی عالم کی زبان سے، کسی مسلمان کی زبان سے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ جتنا خدا جانتا ہے اتنا نبی جانتا ہے، یہ کفر ہے. جو یہ کہے کہ جتنا خدا جانتا ہے اتنا نبی جانے، یہ کفر ہے. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جتنی مخلوق جانتی ہے اس سے زیادہ مصطفیٰ جانتے ہیں، اور جتنے مصطفیٰ جانتے ہیں، اس کی مثال میرے امام نے کتنی خوبصورت پیش کی ہے. اللہ رب العالمین ان جھوٹ بولنے والوں کو ہدایت عطا فرمائے. فرمایا کہ دیکھو میرے مصطفیٰ کا علم سات سمندر، کتنا؟ سات سمندر، اور ساری مخلوق کا علم ایک قطرہ. اب اللہ کا علم سات سمندر اور مصطفیٰ کا علم ایک قطرہ، اور فرمایا یہ بھی تشبیہ درست نہیں، اس لیے کہ سات سمندر کہیں سے تو شروع ہوگا نا اور کہیں ختم ہوگا، اور اللہ کا علم تو کہیں شروع ہی نہیں ہے نہ ختم ہے، اس لیے کہ وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. تو اتنے واضح فرق کے بعد اگر اہل سنت کو تانا دیا جائے، اور ان مسلمان اور جید علماء اور ان عظیم طبقے کو یہ تانا دیا جائے کہ علم غیب کے قائل ہے، تو میں بڑے وسوخ سے کہتا ہوں مولوی اشرف علی تھانوی صاحب قبلہ تو علم غیب جانوروں اور ڈنگروں کے لیے بھی مانتے ہیں. انہوں نے حفظ الایمان میں لکھا کہ ایسا علم غیب تو زید بکر جانور سب کو حاصل ہے. میں کہتا ہوں بزرگوں، ہم علم غیب نبی کے لیے مانے تو ہم کو کافر کہتے ہیں. آپ کا ہم حکیم الامت اور گدے کے لیے، بکری کے لیے، سب کے لیے علم غیب مانتا ہے، پھر بھی وہ آپ کی تبلیغی جماعت کا امیر رہتا ہے. تو کچھ انصاف فرمائیے، کچھ علم کی تحقیق دیکھیے اور کچھ وضاحت دیکھیے. تو ایک علم ہے موجودات کا اور ایک علم ہے معدومات کا. ایک علم ہے جس کو خدا نے عیاں کر دیا، وہ تو نبی جانتا ہے. ایک علم ہے جس کو خدا نے ابھی تک اس پر سے پردہ ہٹایا نہیں، اس کو صرف خدا ہی جانتا ہے، خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور اسی علم کی یہاں نفی کرائی جا رہی ہے کہ محبوب تم کہہ دو کہ میرے پاس نہ اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں وہ علم غیب جانتا ہوں جس کو خدا ہی جانتا ہے. تو یہ اس آیت کریمہ کا خلاصہ ہے اور یہ اس کی گویا کہ صحیح تعبیر اور تفسیر ہے. اور میں نے یہ باتیں یہاں پر اس لیے کی, میں چاہتا تو صرف اس کا ترجمہ کر کے گزر جاتا لیکن نہیں, یہ تفسیر قرآن پر ظلم ہوتا. میں نے آپ کو یہاں پر روک کر اس لیے بتایا کہ اس علم مصطفیٰ سے ہمارے ایمان وابستہ ہیں. درس سیرت میں آئیے, میں وہاں پر علم مصطفیٰ کی کئی دلائل صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پیش کر رہا ہوں, تو وہاں پر آپ سماعت فرمائیں گے. میرے آقا تو جس چیز پر بیٹھ جائیں خدا اس کو بھی غیب بتا دیتا ہے. دیکھا نا, جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں, ایک چھوٹی سی بات, ہزاروں لاکھوں دلائل ہیں لیکن ایک چھوٹی سی بات, جب حضور مدینہ آئے, حضور اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے, لوگوں نے اونٹنی کا راستہ روکا کہ حضور یہاں رک جائے, سرکار نے نکیل جو تھی اونٹنی کی وہ اٹھا کر اونٹنی کی گردن پر پھینک دی اور فرما خلو سبھی رہا, میری اونٹنی کے راستے کو چھوڑ دو. حضور اس کا راستہ نہیں چھوڑیں گے تو یہ کہیں وادی میں تو نہیں نکل جائے گی, کیونکہ تو جانور ہے کہیں بھی بھٹک سکتا ہے. سرکار نے فین معمور تم, اسے خدا نے وہ بات بتا دی ہے جہاں میں نے بیٹھنا ہے. تو میرے مصطفیٰ جس جانور کو مس کرے وہ قصبہ اونٹنی بھی غیب کو جاننے لگ جاتی ہے, تو میرے مصطفیٰ کے قلب منیر پر خدا نے غیب کی کیسی بارش کی ہوگی. لیکن یہ علم موجودات کا ہے, یہ علم متناہی ہے, یہ علم عطا الہی ہے جو بغیر عطا کے ہو اور جو ازلی ہو اور جو معدومات میں ہو, جس کی کوئی انتہائی نہ ہو, وہ میرے اللہ کا خاصہ ہے, وہ خدا کا خاصہ ہے. اور کوئی مسلمان اس علم میں نبی کو شریک نہیں کرتا. اس علم میں اگر اس علم میں شریک کر دیا گیا تو واقعی میں شرک ہو جائے گا, واقعی میں کفر ہو جائے گا, لیکن کوئی مسلمان اس قسم کی باتیں نہیں کرتا. تو یہ آیت نمبر 50 کے اندر اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ محبوب کہہ دو آپ, قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب. محبوب کہہ دو میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں, ولا عالم الغیب اور نہ ہی میں از خود غیب جانتا ہوں, ولا اقول لکم انی ملک اور نہ میں کوئی فرشتہ ہوں. ٹھیک ہے, یہ آیت ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا, ضروری بحث بھی سماعت فرمائی. میں ایک دو باتیں یاد دہانی کے لیے قاعدے کے طور پر آپ کے ذہن میں رکھتا ہوں تاکہ اعتدال والی بات کروں, اور الحمدللہ اہل سنت مبالغہ نہیں اعتدال والی ہی بات کرتے ہیں. سن لیجیے, دیکھیے اللہ رب العالمین, سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھا جائے کہ غیب ملتا کیسے. یہاں تو اللہ نے فرمایا کہ غیب, محبوب کہہ دے میں غیب نہیں جانتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس بات کو سمجھا جائے کہ غیب کا علم کیسے دیا جاتا ہے. غیب کو تو چھوڑیں, پہلے علم کو سمجھیں, کیونکہ جو دیا جا رہا ہے غیب کا علم کیسے دیا جاتا ہے. تو پہلے آئیے کہ علم کیسے ملتا ہے غیب کا, کیونکہ غیب تو دوسری چیز ہے جس کو دیا جا رہا ہے, اور کس کے سر پر رکھ کر دیا جا رہا ہے, علم کے سر پر. تو پہلے یہ تو سمجھیں کہ علم اپنے اوپر جو چیز لاتا ہے تو وہ علم خود کیسے حاصل ہوتا ہے. تو تمام علماء, تمام مورخین, تمام فلاسفر, تمام اسلامی علم عقلیات کے ماہرین اس بات کو کہتے ہیں علم تین چیزوں سے حاصل ہوتا ہے. علم تین چیزوں سے جو اللہ نے انسان میں رکھا ہے. ایک حواس سلیمہ, جو پانچ حواس ہمارے اندر رکھے ہیں اللہ نے, جس کو حواس خمسہ کہتے ہیں, دیکھنا, سننا, سونگنا, چکنا, سننا اور پکڑنا. یہ پانچ حواس خمسہ ہے, اس سے ہم کسی چیز کا علم حاصل کرتے ہیں, اس سے ہم کسی چیز کا علم حاصل کرتے ہیں. تو علم حاصل کرنے کے تین ذرائع ہیں, پہلی چیز حواس سلیمہ, دوسری چیز خبر, خبر صادق. دوسری چیز, آپ یہاں بیٹھے ابھی آپ کو کچھ نہیں پتا سیلانی چوک پر کیا ہو رہا ہے, لیکن ایک بندہ نماز کے بعد آپ کو کہے کہ آپ نماز پڑھنے گئے تھے, اب میں آپ کو خبر دینا یہ ہو رہا ہے, تو اب اس خبر نے آپ کو علم دے دیا. تو علم حاصل ہوگا حواس سلیمہ سے اور خبر سے. اور تیسری چیز ہے عقل, تیسری چیز ہے عقل. جس طرح کہ اہل منطق اس کی تعریف کرتے ہیں, یونانی فلاسفر بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ حصول صورت الشیء عند العقل, جو چیز عقل کے پاس آتی ہے اسی کو علم کہتے ہیں, حصول صورت الشیء عند العقل. اب اس میں بحث ہوتی ہے کہ عقل میں آتی ہے یا عقل کے پاس ہوتی ہے, اس کو چھوڑیں آپ, صرف اس چیز کو سمجھ لیجئے آپ کہ عقل, خبر اور حواس سلیمہ, یہ تین چیزیں کیا ہیں, علم کے ذرائع ہیں. علم کے انہی راستوں سے علم آتا ہے. اب تین ذرائع میں سے ایک ذریعہ خبر ہے. کیا ہے خبر کو عربی میں کہتے ہیں نبعن. کیا کہتے ہیں نبعن, اما یتساءلون عن نبع العظیم. نبع العظیم ایک بہت بڑی خبر, تو نبع کہتے ہیں عربی زبان میں خبر کو. اور خبر جو ہے وہ علم کے ذرائع میں سے, علم کے حاصل کا راستہ ہے. اور اللہ رب العالمین کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 44 کے اندر کہ ذالک من انباء، انباء نبا ان کی جمع ہے خبریں، ذالک من انباء الغیب، محبوب یہ ساری غیب کی خبریں ہیں، ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، جو ہم تیری طرف وحی کر رہے ہیں یہ محض کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، انباء الغیب یہ غیب کی خبریں ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ قرآن خود کہتا ہے کہ نبی کو جو بتایا گیا وہ قصہ کہانی نہیں، وہ غیب کی خبریں ہیں، اور خبر کے ذریعے علم آتا ہے، خبر کے ذریعے، خبر کے ذریعے علم آتا ہے، کسی واقعے کی خبر سے واقعے کا علم آتا ہے، اور خدا محض واقعے کا علم، واقعے کی خبر نہیں دے رہا بلکہ خدا غیب کی خبر دے رہا ہے۔ تو جس کو غیب کی خبر دیں گے تو اسے غیب کو تو علم ہو جائے گا۔ تو یہاں سے یہ تو پتا چلا کہ نبی کو غیب کی خبر علم ہوتا ہے، نبی کو غیب کا علم ہوتا ہے، اس لیے کہ علم آتا خبر کے ذریعے ہے۔ اور خدا، لوگ کہتے ہیں جی اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ ہم نے نبی کو غیب کا علم دیا، اللہ تو یہ فرماتا ہم نے غیب، نبی کو غیب کی اطلاع دی، نبی کو غیب کی خبریں دی۔ تو میں نے کہا کبھی علم اطلاع کے بغیر آیا ہے؟ ذرا حضرت صاحب یہ بتا دیجئے، کبھی علم خبر کے بغیر آیا ہے؟ کبھی علم جو ہے وہ خبروں کے بغیر آیا ہے؟ علم تو آتا ہی خبر کے ساتھ ہے، علم تو آتا ہی اطلاع کے ساتھ ہے۔ تو کسی کو علم دیا جائے بات ایک ہے، کسی کو خبر دی جائے بات وہی بنتی ہے، اور بات یہی کہ ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں جس کو ہم آپ کی طرف بھیج رہے ہیں۔ ایک بات اس میں آخر میں سماعت فرما لیجئے، احتیاطی جملے، میں اس کی تشریح آگے چل کر مزید آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ یہ چیدہ چیدہ چند اصولی ٹرمز اور اصطلاحات ہیں جو آپ کے ذہنوں میں ڈال رہا ہوں، اس لیے نہیں، اور اس پر تحقیق کی آپ کو دعوت ہے کہ آپ جو سن رہے ہیں اس پر جائیں، مطالعہ کریں، تحقیق کریں۔ جمعے کی نماز جو ہو، میں نہ ہو سکوں تو ہمارے مؤذن صاحب ہوتے ہیں، ان سے میرا ٹیلی فون نمبر بھی آپ لے سکتے ہیں، میں اسی علاقے میں رہتا ہوں، مسجد میں کبھی حاضری بھی دیتا ہوں مغرب میں، یا جناب آپ لکھ کر اپنے دلائل مجھے دے سکتے ہیں۔ یہ ایک تحقیق کی طلب بات ہے، اور میں یہاں تک سمجھاؤں کہ پوری امت کا یہی کون ہے جو یہ گناہگار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے، اور یہ ایسا نہیں کہ صرف ترجمہ پڑھ کر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ پورا ہفتہ، دو ہفتہ اور پوری گویا کہ کتابوں کا نچوڑ اور خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ اس کے پیچھے امام راضی بول رہے ہیں، اس کے پیچھے علامہ ابن جریر طبری بول رہے ہیں، اس میں اس کے پیچھے قاضی بیضاوی بول رہے ہیں، اس کے پیچھے امام بخاری بول رہے ہیں، اس کے پیچھے اصول اور تمام علماء بول رہے ہیں، جن کی تمام ترجمانی کو یہاں پر بیٹھ کر میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آخری بات صرف یہ سن لیجئے کہ جب اللہ کے لیے علم کا لفظ بولا جائے اور نبی کے لیے، تو اس میں ایک احتیاطی جملے بولے جائیں، اگر وہ احتیاط ملحوظ نہ بھی رکھی جائے تو کوئی کفر نہیں ہوتا، یہ بھی سن لیجئے، کوئی کفر نہیں ہوتا۔ لیکن جب بندے کا گریڈ اور مزاج اور شعور بلند ہوتا ہے تو اس کا لب و لہجہ بھی شائستہ ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ جہاں اتنی نفیس، اتنی دقیق، اتنی مشکل اور اتنی اہم بحث کو سن رہے ہیں، تو اب آپ کا لب و لہجہ عام عوام کی طرح نہیں ہے بلکہ خواص کی طرح ہونا چاہیے۔ تو اب اللہ کے لیے جو جملے ہم علم غیب کے بولیں گے تو وہ کیسے ہوں گے؟ اور میرے امام فاضل بریلوی علیہ رحمت کے ملفوظ کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اعلی حضرت نے بھی لکھا کہ جب نبی کے لیے کہا جائے نا، تو یہ نہ کہا جائے کہ حضور کو علم غیب ہے، یہ نہ کہا جائے، بلکہ یہ اللہ کے لیے کہا جائے کہ اللہ کو علم غیب ہے، اور نبی کے لیے، حضور کے لیے کیا کہا جائے؟ نبی پاک کو علم غیب دیا گیا۔ ایک لفظ کا اضافہ کریں، کیا؟ یہ دیا گیا قرینہ ہے عطا پر، اور عطا قرآن سے ثابت ہے۔ یہ جو مطلق ہم بولیں گے نا، ڈائریکٹ بولیں گے کہ علم غیب ہے، یہ صرف خدا کے لیے بولیں گے، یہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہوگا کہ علم غیب ہے کس کو؟ اللہ کو۔ علم غیب دیا گیا کس کو؟ خدا کو؟ نہیں نہیں نہیں، نبیوں کو۔ تو یہ ایک لب و لہجہ ہے جس کو اعلی حضرت ہر جگہ لکھتے ہیں، ہر جگہ، کیونکہ علم غیب کی جب ڈائریکٹ نسبت ہوتی ہے، غیب کی نسبت جب ڈائریکٹ علم کی طرف ہوتی ہے، تو اس سے علم ازلی مراد ہوتا ہے، علم خاصہ الہی مراد ہوتا ہے۔ اگر کسی نے اس ترتیب کو بگاڑ بھی دیا تو کوئی کفر نہیں ہوتا، لیکن یہ ادب اور شائستگی کے ضرور خلاف ہے، یہ ادب کے ضرور خلاف ہے، لیکن اس سے کفر سرزد نہیں ہوتا۔ تو اس لیے فاضل بریلوی جہاں بھی اس مسئلے کو چھیڑتے ہیں، یا دیگر اور علماء، امام راضی وغیرہ بھی اس مسئلے کو چھیڑتے ہیں، تو فرماتے ہیں جب غیب کی نسبت ڈائریکٹ علم کی طرف کی جائے، تو ڈائریکٹ غیب کی نسبت علم کی طرف کرنا یہ خدا کے لیے ہے، نبی کے لیے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نبی کے لیے یہ لفظ بولا جائے کہ آپ کو علم غیب دیا گیا۔ دیا، لفظ دیا گیا کے اضافہ ہو، اور اللہ کے لیے ڈائریکٹ بولا جائے کہ اللہ کو علم غیب ہے، اللہ کو علم غیب۔ یا اللہ ہمیں علم کا فہم عطا فرما، جو منزلتیں اور قدریں تو نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی اس کا شائستہ فہم عطا فرما۔ قرآن مجید برہان رشید میں اپنی حوث اپنی خواہشات کو داخل کرنے کی بجائے محبوبان تیرے محبوب بندوں کی تعلیمات کے ذریعے اور تیرے محبوب کے فرامین کے ذریعے تیری ان آیات کی تشریح اور توضیح کرنے کی ہمیں توفیق مرحمۃ فرما. اور جو بات ہم کر رہے ہیں انتہائی نازک سطح ہے, مولا کریم اس سطح پر ہمیں استقامت عطا فرما, کیونکہ اوپر گئے تب بھی بہت سخت ہے, نیچے گئے تب بھی بہت سخت ہے, یہ راہ ہے. لیکن خدا جس کے سینے کو کھولتا ہے وہ اس سفر کو پورا کر لیتا ہے, کیونکہ اہل ایمان تو پل صراط کو بھی پلک جھپکنے میں پورا کریں گے. جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی وہ اس منشور کو پلک جھپکنے میں طے کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے چند اصول آپ کی خدمت میں پیش کیے, انشاءاللہ اس کی مزید تشریحات آنے والے درس میں پیش کر دوں گا, اس امید کے ساتھ کہ یقیناً یہ بحث عموماً ممبر و محراب پر پیش نہیں کی جاتی, مناظروں میں, مباحثوں میں, مدرسوں میں پیش کی جاتی ہے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جو باتیں کتابوں میں ہیں وہ ہر بات عوام کو بتا دی جائے تاکہ ان کا علم بالغ ہو اور ان کے دلوں میں ذات رسالت ماب اور بارگاہ خداوندی کے آداب روشن اور درخشاں ہو جائے. اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.